اتوار یکم جون کے سیربین کے ساتھ ہنیا علی کا سلام. پاکستان میں صحافی پھر نشانے پر. ملتان میں جنگ گروپ کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر پر حملہ.
مجھے مارا, میری بڑی عزت ہو رہی ہے, میرے منہ پہ پسٹل کے بٹ مارے. میں نے مجھے مارا تو کہہ رہا تھا تم لوگ غدار ہو, یہودی ہو, انڈین ایجنٹ ہو.
تفصیل ذرا دیر بعد. پہلے سیربین میں سنیے عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, احمد رضا سے خبریں سنیے. پاکستان کے شہر ملتان میں پولیس کے مطابق نامعلوم نقاب پوش مسلح افراد نے روزنامہ جنگ کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ظفر اہیر کو حملہ کر کے زخمی کر دیا. ظفر اہیر پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ کام ختم کرنے کے بعد گھر جا رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ حملہ آوروں نے ان کی رہائش گاہ کے قریب ان کی گاڑی کو روکا اور انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا.
چار لوگ جو موٹر سائیکلوں پہ تھے, اور دوسرے گاڑی موٹر سائیکل سامنے آ گیا, اور پیچھے سے ایک گاڑی میں لوگ آئے, انہوں نے مجھے روکا, مجھے مارا, میری گاڑی سے توڑ رہی ہے. ویل ٹرینڈ لوگ تھے, اچھی ہائٹس میں تھے اور ویل ٹرینڈ تھے. 15 پہ جو ہنگامی نمبر اس پہ کال کی میں نے, تو اب وہ پولیس اپنی کاروائی کر رہی ہے. آگے وہی کریں گے جو کرتے آ رہے ہیں, سچ لکھیں گے اور لکھتے رہیں گے. قلم کی مزدوری کرتے ہیں, یہ مزدوری جاری رکھیں گے اور نیک نیتی سے کریں گے.
جنگ گروپ کہتا ہے کہ حملہ آور فرار ہونے سے پہلے ان کی گاڑی کے سامنے کلاشنکوف کی گولیاں بھی پھینک گئے. پاکستان سے بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے آج سے پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ پولیو ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا لازمی ہو گیا ہے. یہ پابندی پاکستان میں پولیو کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے لاگو کی گئی ہے. پاکستان میں اس سال اب تک پولیو سے مزید 67 بچے متاثر ہو چکے ہیں. پاکستان میں عالمی ادارہ صحت کے انسداد پولیو پروگرام کے نگراں ڈاکٹر الیاس ڈری نے بتایا.
This recommendation came out on May 5th.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سفارش 5 مئی کو سامنے آئی تھی, اور تب سے حکومت پاکستان اور وزارت صحت ضروری سامان اور ویکسین کا انتظام کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں. اس میں وہ سرٹیفکیٹ بھی شامل ہے جس کی لوگوں کو سفر کرتے وقت ضرورت پڑے گی. میرے خیال میں اس مہینے سے جو بھی پاکستان سے باہر سفر کر رہا ہوگا, اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ موجود ہو, یا پھر اسے ایئرپورٹ پر قطرے پینا ہوں گے. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں حکام کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے بعد کوئی 800 سے زیادہ خاندان نقل مکانی کر چکے ہیں, مگر کل قبائلی عمائدین کے ایک جرگے کے بعد سے لوگوں کی نقل مکانی میں کمی آئی ہے. عزیز اللہ خان.
بیشتر لوگ میرعلی سے خیبر پختونخوا کے ضلع بنو پہنچے ہیں. بنو سے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ متاثرہ افراد کو راستے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے, جس سے 2 گھنٹے کا سفر 6 سے 8 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے.
امریکہ کے وزیر دفاع چک ہیگل نے افغانستان میں طالبان کی قید سے امریکی فوجی کو رہا کرانے کے بدلے گوانتانامو بے سے طالبان کے 5 سینئر جنگجوؤں کو رہا کرنے کے اپنے فیصلے پر ہونے والی تنقید کو رد کر دیا ہے. سارجنٹ بوف برگڈل کو طالبان نے قریباً 5 برس پہلے اغوا کیا تھا. رہائی پانے والے طالبان کو قطر کے حکام کے حوالے کیا گیا ہے, جس نے فریقین میں اس سمجھوتے کے لیے سالسی کی. صدر اوباما نے کہا کہ قطری حکومت نے یہ یقین دلایا ہے کہ طالبان کے جنگجوؤں کی رہائی سے امریکہ کی قومی سلامتی خطرے میں نہیں پڑے گی. آسٹریلیا نے ان 500 افغان شہریوں کو اپنے ملک میں آباد کر لیا ہے, جنہیں افغانستان میں آسٹریلوی فوج کے لیے خدمات انجام جنہوں نے دی تھیں, اور اس بنا پر انہیں ممکنہ طور پر خطروں کا سامنا تھا. فراز ہاشمی.
ان میں زیادہ تر وہ افغان شہری اور ان کے گھر والے شامل ہیں جو افغان سرزمین پر آسٹریلوی فوج کے لیے مترجم کے طور پر کام کیا کرتے تھے. آسٹریلوی حکومت کہتی ہے کہ اس نے ان لوگوں کے لیے اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کر دی ہے جنہوں نے آسٹریلیا کی کوششوں میں گراں قدر خدمات انجام دی ہیں. آسٹریلیا نے پچھلے سال ہی افغانستان میں جنگی مشن میں شامل اپنے 1000 فوجی واپس بلا لیے تھے, مگر اب بھی اس کی فوج کی ایک محدود تعداد افغان سیکیورٹی فورسز کی تربیت کے لیے وہاں موجود ہے.
افریقی ملک سوڈان میں ترک اسلام کے الزام میں موت کی حقدار قرار پانے والی ایک خاتون مریم ابراہیم کے شوہر نے کہا ہے کہ انہیں اب تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے کہ مریم کو فوری رہا کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے سوڈانی حکومت نے بین الاقوامی رد عمل کے بعد مریم کو چند دنوں میں رہا کرنے کا اعلان کیا تھا. فرانس کی پولیس نے پچھلے ماہ برسلز میں ایک یہودی عجائب گھر پر فائرنگ سے تین افراد کی ہلاکت کے واقعے میں ایک 29 سالہ مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے، جس کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے سال عرب ملک شام میں جہادیوں کے ساتھ رہا تھا۔ ملزم کے قبضے سے عجائب گھر پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کے بیان پر مبنی ایک ویڈیو کے علاوہ کلاشنکوف اور ہینڈ گن بھی برآمد کی گئی ہے۔ مصر میں سیکیورٹی فورسز نے کہا ہے کہ ملک کے مغربی حصے میں اسمگلروں کے گروہ نے اس کے 4 سرحدی محافظوں کو مار ڈالا ہے۔ مصری حکام کہتے ہیں کہ مرنے والے محافظ لیبیا سے ملنے والی سرحد کے قریب ایک پہاڑی علاقے میں گشت پر تھے۔ اور اسرائیل کے وزیر اعظم نے عالمی رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ فلسطین کی نئی اتحادی حکومت کو تسلیم کرنے میں جلدی نہ کریں۔ فلسطینی تنظیمیں حماس اور فتح کل مل کے حکومت بنانے کا اعلان کریں گے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
کل وہ انہیں مارنے آئے، میں نہ بولا، میں ان میں سے نہ تھا۔ پھر وہ ان کو مارنے آئے، میں نہ بولا، میرا ان سے تعلق نہ تھا۔ مارنے کا یہ سلسلہ جاری رہا، میں پھر بھی نہ بولا۔ پھر وہ مجھے مارنے آئے، لیکن اس وقت تک میرے لیے بولنے والا کوئی نہ تھا۔ حالات و واقعات کو سمجھنے کے لیے سیربین دیکھا اور سنا کیجیے۔ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ انہیں گوانتانامو بے کے 5 قیدیوں کی سیکیورٹی کے بارے میں قطر سے ضمانت حاصل ہے۔ یہ قیدی افغانستان سے ایک امریکی فوجی کی رہائی کے بدلے چھوڑے گئے ہیں۔ اس بارے میں تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں، اور اس بارے میں پروگرام میں آگے جا کر ہم مزید بات بھی کریں گے۔ اور اب سیربین کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ پاکستان میں ایک اور صحافی پر حملہ ہوا ہے۔ ملتان میں جنگ کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ظفر اہیر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ملتان میں موجود رویٹرز کے نمائندے عاصم تنویر سے بات کی اور ان سے واقعے کی تفصیل پوچھی۔
ہنیا جی، روزنامہ جنگ ملتان کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ظفر اہیر، جو کہ گزشتہ رات اپنے کام کو ختم کرنے کے بعد جیسے ہی آفس سے باہر نکلے اپنے گھر جانے کے لیے، تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً 6 لوگ جو کہ 3 موٹر سائیکلوں پر سوار تھے اور ایک گاڑی، اس نے ان کے آفس سے ان کے گھر کا جو اسٹریٹ ہے جہاں پر ان پہ حملہ ہوا ہے، انہوں نے وہاں تک پیچھا کیا۔ اور اس دوران ظفر اہیر نے اپنے دوستوں کو بھی اس دوران فون کے ساتھ کانٹیکٹ رہے، اور اس کے بعد انہوں نے ملتان کی پولیس 15 کو بھی کال کیا کہ چند نامعلوم افراد آفس سے میرے یہ گاڑی کے پیچھے پیچھے ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ شاید مجھ پہ کوئی اٹیک نہ کریں یا میرے خلاف کوئی کاروائی نہ کریں۔ لیکن ظفر اہیر جیسے ہی اپنے آفس سے، ان کا جو گھر ہے یہ ویسٹرن فورٹ جو کہ ملتان کینٹ میں واقع ہے، وہاں پر اپنے گھر کے جو اسٹریٹ کے کارنر میں پہنچے تو یہ 6 لوگ جو کہ موٹر سائیکلوں پر سوار تھے، یہ موٹر سائیکل سے اترے اور انہوں نے اپنی جو موٹر بائک سے ظفر اہیر کی گاڑی کی آگے کھڑی کر دی، اور جو ان کے پاس بندوقیں تھیں عین شاہدین کے مطابق، انہوں نے ظفر اہیر کو گاڑی سے باہر نکالا، ان کو کھینچا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ ظفر اہیر کا جو شور تھا اس کی وجہ سے جو قریب و جوار کے جو لوگ تھے، مقیم تھے، وہ لوگ یہ باہر نکل آئے، لیکن حملہ آوروں نے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، اگر آپ نے کوئی شور مچانے کی کوشش کی یا مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اس دوران ظفر اہیر کو انہوں نے خاصا مارا بھی ہے اور ان کے گاڑی کے شیشے بھی توڑے، اور جب وہ فرار ہونے سے پہلے وہ وہاں پر کلاشنکوف کے جو گن، ان کے بلٹس، وہ وہاں پر پھینک کے چلے گئے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم جو ہے نا انڈین ایجنٹ ہو، تم یہودی ایجنٹ ہو، اور تمہارا جو یہ کردار وہ پاکستان کے لیے بہت ہی غلط ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مار دیں گے اور ہم تمہیں بھی مار دیں گے اور تمہاری فیملی کو بھی مار دیں گے۔ اس دوران جب وہاں پر جب لوگ خاصے جمع ہو گئے اور وہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے، علاقے کے لوگوں نے ریسکیو 112 کو کال کیا، اس کے بعد ان کی ایمبولینس نے ان کو نشتر ہاسپٹل ملتان میں شفٹ کیا۔
تو عاصم، پولیس نے اس بارے میں کیا کیا ہے؟
جی، میری بات ہوئی ایس پی کینٹ محمود الحسن سے، انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ جیو اور جنگ کا جو معاملہ ہے وہ اس میں بہت سی جماعتوں نے یہ ایف آئی آر بھی لانچ کی ہیں، اور 295C جو ہے توہین رسالت، جو ہے توہین مذہب کا کیس، وہ بھی ان کے مالکان کے خلاف بھی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ حامد میر کے بعد یہ جو واقعات ہیں، یہ لوگ جو جنگ اور جیو کے لوگ، یہ خاصے جینڈر پریشر بھی ہیں، لیکن پولیس اپنے طور پر اس کو تمام مختلف اینگلز کو دیکھ رہی ہے کہ اس میں کون لوگ انوالو ہیں، کیا اس میں کوئی مذہبی لوگ ہیں یا اس میں کوئی اور لوگ انوالو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی اس کا کوئی یہ کلو ملے گا تو پولیس ان کے خلاف یہ کاروائی بھی کرے گی. یہ روزنامہ جنگ اخبار یہ جنوبی پنجاب کا یہ خاصا بڑا اخبار ہے اور اس کے پڑھنے والے بھی یہاں پر خاصے ہیں. وہ اکثر جو پاکستان کی سیکورٹی جو ادارے ہیں وہ ان کے بارے میں لکھتے رہتے تھے کہ اور خاص طور پہ حامد میر کے بعد جو ان کا واقعہ ہوا حامد میر کا, اس کے بعد بھی انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستانی سیکورٹی اداروں کی کارکردگی کے بارے میں. تو اب دو چیزیں ہیں, ایک تو جو ان کی جو بائی لائن سٹوریز ہیں فرنٹ پیج پہ جنہوں نے ان کو حتمی تنقید کا نشانہ بنایا پاکستانی سیکورٹی اداروں کو, جبکہ دوسری جانب وہ معاملات, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جیو نیوز پہ جو ایک مارننگ ٹرانسمیشن میں ایک جو پروگرام اہل بیت پہ جو ہوا تھا اور اس میں ان کے خلاف ایف آئی آر لانچ بھی ان کے مالکان کے خلاف ہوئی. اب دو چیزیں ہیں, ایک سائڈ پہ تو وہ پاکستانی سیکورٹی جو ادارے ہیں اگر ان کے خلاف کوئی لکھا گیا ہے, یا پھر یہ جو مذہبی جو لوگ ہیں جن لوگوں نے جنگ اور جیو کے خلاف یہ توہین رسالت کا جو کیس اور یہ جو مقدمات پاکستان کے مختلف شہروں میں جو اندراج کروائے ہیں, اب یہ چیز یہ دیکھنی ہوگی کہ اس میں کون لوگ ہو سکتے ہیں.
تو بتائیں آصف, جو میڈیا کے باقی گروپس ہیں صحافی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کیا ہے؟
یہ دیکھیں یہاں پر یہ ملتان یونین آف جرنلسٹ بھی ہے, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ بھی ہے, اس کے علاوہ ملتان پریس کلب کے بھی ہے یہاں پر باڈی ہے, اور اس کے علاوہ باقی دوسری جو ہے یہ فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن اور یہ ٹیلی ویژن یہ جرنلسٹ ایسوسی ایشن, ان لوگوں نے اس پہ پروٹیسٹ تو کیا ہے لیکن کوئی ایک بہت بڑا جو پروٹیسٹ ہے جو ایک چیز جو آج یہ ایکسپیکٹ تھا کہ شاید یہ لوگ باہر نکلیں گے لیکن ابھی تک وہ چیز نہیں سامنے آئی. اور میری یہاں پر جو ملتان یونین آف جرنلسٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور یہ فیڈرل یونین آف جو جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان واقعات کو دیکھ رہے ہیں, ہم لوگوں نے پولیس سے بھی کانٹیکٹ کیا ہے اور ظفر آہیر کے ساتھ بھی ہم لوگ کانٹیکٹ میں ہیں, ان کی فیملی کے ساتھ بھی ہیں, ان کے یہ ادارے کے ساتھ بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ لیکن پھر بھی جو بھی کچھ ہوا بہت غلط ہوا, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور پولیس اگر اس کو صحیح طرح سے ڈیپ نہیں کرے گی, اگر اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرے گی, ملزمان کو اگر وہ گرفتار نہیں کرے گی تو ہم اس کا جو پروٹیسٹ ہے ملتان کے علاوہ پورے جنوبی پنجاب میں اور پورے پنجاب میں اس کو پھیلا دیں گے.
اور میڈیا نے اس کی کس طرح کوریج کی ہے؟
دیکھیں میڈیا میں خاص طور پہ جو جنگ اور جو ہے اس پہ تو ان کی سٹوری کیونکہ یہ رات گئے تک کا واقعہ ہے اور وہ اب تک چل رہا ہے, لیکن باقی جو دوسرے چینلز ہیں انہوں نے اس کو بالکل بھی کور نہیں کیا, کیونکہ آج کل یہاں پر پاکستان میں وہ میڈیا ورسز میڈیا والی جو وار چل رہی ہے اس کی وجہ سے شاید یہ ہے کہ میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ ایسے پرسنلی تو بات کرتے ہیں, اس کے مذمت بھی کرتے ہیں لیکن اپنے ٹی وی چینلز کو وہ جب یہاں سے خبر بھیجتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو مالکان ہیں یا جو بھی ہمارے جو ہائر اتھارٹیز ہیں چینلز کی, وہ اس کو خود دیکھتے ہیں کہ اس خبر کو انہوں نے یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا.
یہ تھے ملتان سے صحافی عاصم تنویر. اور اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ظفر اہیر سے خود بات کی جن پر رات گئے یہ بہیمانہ حملہ کیا گیا. ظفر اہیر اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور اس واقعے کے بارے میں کچھ یوں بتاتے ہیں.
لیکن پہلے بھی مختلف جگہوں سے تھریٹس آ رہے تھے کہ جنگ گروپ کے آپ بہت ایکٹیو ہو اور یہاں کام کر رہے ہو, اور میں کچھ میٹنگ بھی کر رہا تھا کچھ لوگوں سے کہ اپنے پیٹک وغیرہ سے کہ وہ جیو کو بند نہ کریں, اور اس میں نے کچھ خبریں بھی شیئر کی تھی کہ جیسے ہمارے اخبار کو کچھ لوگ زبردستی بند کروا رہے ہیں مختلف دفاتر میں. تو اس پر مجھے جو تھریٹس آئے, میں لاسٹ سنڈے اپنے گھر آ رہا تھا تو 6 موٹر سائیکل سواروں نے مجھے گھیر لیا, 6 لوگوں نے, 3 موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن وہ چونکہ سڑک کھلی تھی تو میں نے گاڑی بھگا کے لے آیا. تو کل پھر جب میں اپنے آفس سے آ رہا تھا وہ رات کے 2:30 بجے, تو مجھے اسی ٹرین اسٹیشن کا سامنا کرنا پڑا اپنے گھر کے سامنے کے 4 لوگ جو موٹر سائیکلوں پہ تھے, اور دوسرے ایک گاڑی موٹر سائیکل والے سامنے آ گیا اور پیچھے سے ایک گاڑی میں لوگ آئے, انہوں نے مجھے روکا, مجھے مارا, میری گاڑی کی شیشے توڑ رہی ہے, میرے منہ پہ پسٹل کے بٹ مارے, میرے ہون پھٹ گئے, میرا منہ اندر سے پھٹ گیا, میرے کندھوں پہ مارے.
کس قسم کے لوگ تھے؟
ویل ٹرینڈ لوگ تھے, اچھی ہائٹس میں تھے اور ویل ٹرینڈ تھے. ان کا جو طریقہ کار تھا انہوں نے اتنی مہارت سے سارا کام کیا, نہ انہوں نے کچھ شور کیا نہ کچھ کیا, بس ایک بندہ جب مجھے مارا تو کہہ رہا تھا تم لوگ جنگ والے جو غدار ہو, یہودی ہو, انڈین ایجنٹ ہو, تم لوگ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہو, عربی کی شان میں گستاخی کرتے ہو. تو باقی اس کی وجہ سے بالکل سائلنٹ تھے اور اپنا کام کرے, کچھ شیشے توڑ رہا تھا, ڈگی توڑ رہا تھا, گاڑی کا ڈیئر توڑ رہا تھا, گاڑی کا بونر توڑ رہا تھا, ونڈ سکرین توڑ رہا تھا. تو اس طرح لگے ہوئے تھے, دو لوگ مجھے مار رہے تھے باقی اپنا کام کر رہے تھے.
تو ان کے چہرے کورڈ تھے یا انماسک؟
جی چہرے کور تھے, انہوں نے چہرے کپڑوں سے چھپایا تھا ڈھام پہ. اسے
حلیہ کیا تھا؟
جی اچھی ہائٹس میں تھے, مجھے رات کا ٹائم تھا اور وہ ایک دم آئے تھے سارے, تو میں گاڑی کے اندر تھا, وہ تو باہر سے گاڑی گئے, جن کو میں دیکھ پایا دو چار, وہ تو اچھے ہائٹس میں تھے. وہ
ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے ان کو پہلے دیکھ لیا تھا کہ وہ آپ کا تعاقب کر رہے ہیں, آپ نے کانٹیکٹ
جی, میں جب وہاں سے آرمی کے چیک پوسٹ سے قریب سے مڑا تو وہ میرے پیچھے پیچھے جو ہے گاڑی آ گئی, تو آگے جب اپنی گلی میں آیا تو آگے موٹر سائیکل والے کھڑے ہوئے تھے, ایک دم ہی وہ لوگ آگے موٹر سائیکل روک دی, اسپیڈ بریکر آیا تو مجھ پہ بل پڑے. وہ
تو آپ نے پولیس کو کانٹیکٹ کیا ہے, کوئی کاروائی, کوئی آپ کو کسی نے اپروچ
کیا؟ میں نے پولیس کو اس وقت کانٹیکٹ کیا, ان کو 15 پہ جو ہنگامی نمبر اس پہ کال کی میں نے, میں نے اپنے جیو کے جو بیورو چیف ہیں ان کو فون کیا میں نے ملتان کے, میں نے ہیڈ آفس سے اطلاع کی, اپنی پولیس نے بھائی موقع پہ آئی, ہاسپٹل میں بھی آئے, تو اب وہ پولیس اپنی کاروائی کر رہی ہے جو ان کی روٹین کی کاروائی ہوتی ہے انداز مقدمہ کی.
آپ آگے کیا کریں گے, کیا آپ کا لائے عمل ہوگا؟
آگے وہی کریں گے جو کرتے آ رہے ہیں, سچ لکھیں گے اور لکھتے رہیں گے, قلم کی مزدوری کرتے ہیں, یہ مزدوری جاری رکھیں گے اور نیک نیتی سے کریں گے, اور جس کو سچ سمجھیں گے سچ کہیں گے, جس کو جھوٹ سمجھیں گے جھوٹ کہیں گے.
یہ تھے جنگ ملتان کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ظفر آہیر. اور صحافی ایک بار پھر حملے کی زد میں ہیں. یہ تازہ واقعہ صحافیوں پر حملے کی نئی کڑی ہے. ولی خان بابر, حامد میر اور رضا رومی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن پر ماضی میں حملے کیے گئے ہیں. 3 پہلے ایک مشہور واقعے میں صحافی سلیم شہزاد کو اسلام آباد کے ایک علاقے سے اغوا کیا گیا اور کچھ دن بعد ان کی لاش ملی. آج تک سلیم شہزاد کی موت سے متعلق سوالات کے جوابات نہیں مل سکے. ادھر انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں پر ہونے والے حملوں میں فوج کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس یا ISI کے مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزامات کی فوراً تفتیش کی جائے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کی تفصیل سنیے جعفر رضوی کی زبانی.
پاکستان میں 3 قبل اغوا اور قتل ہونے والے صحافی سلیم شہزاد کی 3 برسی کے موقع پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ڈیپٹی ڈائریکٹر ایشیا پیسیفک ڈیوڈ گریفتھس نے کہا کہ سلیم شہزاد کے اغوا اور قتل جیسے واقعات کی غیر جانبدارانہ اور شفاف طریقے سے تفتیش نہ ہو پانا اور ذمہ داروں کا احتساب کرنے میں ناکام ہو جانا ہی دراصل پاکستان میں آزاد ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے خلاف ہونے والے حملوں کو کھلی چھوٹ اور فروغ دینے کا سبب بنا. پاکستان کے وزیراعظم میاں نواز شریف کے نام ایک کھلے خط میں ایمنسٹی انٹرنیشنل اور انسانی حقوق کے لیے سرگرم 10 دیگر تنظیموں نے زور دیا کہ صحافیوں پر حملوں کے ذمہ دار افراد اور گروہوں کو حاصل کھلی چھوٹ ختم کی جائے. انہوں نے کہا کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جیسی جگہ سے سلیم شہزاد کا دن دہاڑے اغوا اور قتل ہو جانا پاکستان بھر میں روزانہ صحافیوں کے خلاف ہونے والے حملوں کے سلسلوں کی ایک کھلی مثال ہے, اور اس سلسلے میں حکام کی ISI کے افسران سے تفتیش کرنے اور انہیں انصاف کے کٹہرے تک لانے میں ناکامی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم کئی بار وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ سلیم شہزاد کے قتل کے واقعے کی تفتیش کروائیں گے, اور اب لازمی طور پر سلیم شہزاد کے قتل کی از سر نو تفتیش کروائی جانی چاہیے. ڈیوڈ گریفتھس نے کہا کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری واقعات بھی اس صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں جن کا ان دنوں پاکستانی میڈیا کو سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ صحافیوں پر ہونے والے حملے کے ذمہ داروں کو کھلی چھٹی دینے سے صرف تشدد کو ہوا ملے گی. 1.5 قبل یعنی 19 اپریل کو کراچی میں جیو نیوز کے صحافی حامد میر قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے, جنہوں نے ISI کو حملے کا ذمہ دار قرار دیا تھا. مقتول صحافی سلیم شہزاد نے بھی اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ انہیں ISI کی جانب سے دھمکیوں کا سامنا ہے. ایمنسٹی کی تحقیق کے مطابق ISI ریاست کا ایک ایسا ادارہ ہے جس پر صحافیوں کو ہراساں کرنے کے الزامات تواتر سے لگتے ہیں. ڈیوڈ گریفتھس کا کہنا تھا کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ صحافیوں پر ہونے والے ہر حملے کا ذمہ دار ISI کو ہی قرار دیا جائے, لیکن اگر ISI معصوم اور بے گناہ ہے تو ان کے افسران کو تفتیش یا قانونی عمل سے گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت تک یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ صحافیوں کے خلاف ان حملوں کا ذمہ دار کون ہے جب تک کہ ان تمام حملوں کی غیر جانبدارانہ تفتیش مکمل نہ کر لی جائے, اور ISI سمیت ریاست میں قانون کی بالادستی اور انسانی حقوق کے احترام کا اظہار کرنے والے تمام ادارے سلیم شہزاد اور حامد میر پر حملوں کی تفتیش میں مکمل تعاون کریں.
ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بیان کی تفصیل سنا رہے تھے جعفر رضوی. صحافیوں کو درپیش خطرات اور خاص طور پر تفتیشی صحافت یا انویسٹیگیٹو جرنلزم میں درپیش مسائل پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے پنجاب یونیورسٹی میں شعبۂ صحافت کے سابق سربراہ اور ذرائع ابلاغ کے معروف تجزیہ کار ڈاکٹر مہدی حسن سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پاکستان میں انویسٹیگیٹو جرنلزم کی کیا جگہ ہے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایکسیس ٹو انفارمیشن کا قانون جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن صحیح معنوں میں نہیں ہوئی. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو مالکان ہیں اخبارات اور چینلز کے, وہ ان کو کوئی نہ تو فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں اور نہ وہ ان کی حفاظت کا کوئی بندوبست کرتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ جن کے خلاف خبر جاتی ہے انویسٹیگیٹو رپورٹ, وہ بہت طاقتور ہیں اور وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے خلاف کوئی خبر جو ہے وہ پبلک ہو, لہٰذا ان کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں. اور اگر مالکان جو ہیں اخبارات اور چینلز کے, وہ ان کی حفاظت کا بندوبست نہ کریں اور سپورٹ نہ کریں انہیں, تو ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ کیا کریں. دوسرے یہ کہ جو ہماری اتھارٹیز ہیں ان کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ ایسی خبریں شائع ہوں یا چینلز پہ آئیں جس سے ان کی کارکردگی کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوں لوگوں کے ذہن میں, لہٰذا ان کو بھی ناپسند ہوتا ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم. تو یہ فیکٹر ایسے ہیں جس کی وجہ سے بہت مشکلات پیش آتی ہیں انویسٹیگیٹو رپورٹرز, اور پاکستان میں اسی لیے گزشتہ 67 ایئرز سے 67 سال سے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ نہیں ہے, بلکہ ایجنڈا فالوئنگ پہ عمل کرتی ہیں ہمارے چینلز بھی اور ہمارے اخبارات بھی, کہ جو بیان کوئی دے دے, کوئی پولیٹیشین, کوئی پولیٹیکل پارٹی, کوئی حکمران, کو وہ بطور خبر کے دے کے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فرض پورا ہو گیا. انویسٹیگیٹو جرنلزم جو ہے وہ موجود نہیں ہے ہمارے یہاں.
ڈاکٹر صاحب, کبھی اس کی کوئی روایت رہی ہے کیا؟ کبھی کوئی انویسٹیگیٹو جرنلزم کے تھرو کوئی بڑی اسٹوری انکور کی گئی ہے؟ کوئی مثال آپ کے ذہن میں ہو؟
جی, بعض دفعہ ہوتا ہے, اور بعض اچھے جرنلسٹ جو ہمارے ہاں ماضی میں رہے ہیں, مثلا نثار عثمانی مرحوم ایک جرنلسٹ تھے جن کی جو سیکریفائسز ہیں اور جو سٹرگل ہے خاص طور پہ ملٹری ڈکٹیٹرز کے زمانے میں, وہ ان میچ ہے کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں, اور انہوں نے بہت جانفشانی کے ساتھ اور بڑی جرات کے ساتھ انہوں نے رپورٹنگ کا کام جو ہے وہ سر انجام دیا, اور ان کی مثال دی جا سکتی. اسی طرح بہت سی ایسی رپورٹس ہیں جو ان کے بارے میں, جو ایکسٹریمسٹ ہماری آرگنائزیشن ہیں ان کے بارے میں حال ہی میں بعض رپورٹس ایسی شائع ہوئی ہیں جس کی وجہ سے مشکلات میں بھی پڑے ہیں رپورٹر, اور ان کو پسند بھی نہیں آئی, نہ تو اتھارٹیز کو پسند آئی وہ خبریں اور نہ ان لوگوں کو پسند آئی جن کے خلاف وہ خبر جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قابل غور ہیں, اسی لیے ہمارے ہاں ایجنڈا فالوئنگ ہے, پریس کا ایجنڈا سیٹنگ نہیں ہے.
یہ کئی دہائیوں سے ڈاکٹر صاحب صحافت اور حکومت کا ایک تعلق رہا ہے, آپ اب کیا صورتحال ہے, مارشل لاء اور اب میں کیا فرق ہے؟
دیکھیے, فرق بہت سا ہے. ہمارے ہاں 88 میں ایک نیا قانون آ گیا تھا جو ایوب خان کا قانون ختم کر کے اس کی جگہ نافذ کیا گیا تھا, جس کو RPPO کہتے ہیں, رجسٹریشن آف پبلیکیشن اینڈ پریس آرڈیننس. اس کے بعد سے رپورٹ اسٹیٹمنٹ آزادی بہت ہے, لیکن انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی گنجائش نہیں دی گئی اس کے بعد بھی, لیکن اسٹیٹمنٹ کی رپورٹنگ تک کافی آزادی حاصل ہو گئی ہے اخبارات کو بھی اور چینلز کو بھی, جس کو ہمارے چینلز نے مس یوز بھی کیا ہے اور ایسی خبریں دی ہیں جو اسپیکولیشنز پہ مبنی ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے انویسٹیگیشن سے اور ریئلٹی. تو اس لیے بہت سا کچھ کرنے کی ضرورت ہے جو ابھی تک تو اس کا نہ تو کوئی مالکان انتظام کرتے ہیں اور نہ جرنلسٹوں کی اپنی کوئی آرگنائزیشن ایسے کام کر رہی ہے جس سے یہ امید کی جا سکے کہ وہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں.
جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو حال ہی میں ذرائع ابلاغ کے جو ادارے ہیں, مطلب جنگ گروپ کا جو دوسرے کی جو دوسرے اداروں کے ساتھ ایک جنگ سی چھڑ گئی ہے لگتا ہے, اس صورتحال کو حل کرنے کا کوئی طریقہ آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا صحافی کچھ کر سکتے ہیں؟
جی بالکل کر سکتے ہیں, اور انہیں کو کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ پچھلے 13 سال میں الیکٹرانک جرنلزم اپنا کوئی کوڈ آف ایتھکس بنانے میں کامیاب نہیں ہوا, اور بہت دفعہ کوشش کی گئی, ان سے کہا بھی گیا, حکومت نے بھی کوشش کی, ایک دفعہ ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں چار پانچ ممبرز تھے، ایک میں بھی اس کا ممبر تھا، جاوید جبار صاحب تھے، اور جو الیکشن کمشنر بنے تھے، چیف الیکشن کمشنر، وہ بھی اس کے چیئرمین مقرر ہوئے تھے. لیکن میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ کوڈ آف ایتھکس جرنلسٹوں کو خود بنانا چاہیے، حکومت کا بنایا ہوا کوڈ جو ہے وہ ریسٹرکشنز میں شمار ہوگا اور انہیں نہیں بنانا چاہیے، یہ جرنلسٹوں کو والنٹریلی خود بنانا چاہیے.
یہ تھے ڈاکٹر مہدی حسن جو پاکستان میں انویسٹیگیٹو جرنلزم کو درپیش مسائل پر بات کر رہے تھے. آج اس موضوع پر بات جنگ ملتان کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر پر حملے کے تناظر میں کی گئی. یہ حملہ رات گئے ہوا، جس میں ظفر آہیر کو مارا پیٹا گیا، ان کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچایا گیا، ان پر یہودی اور بھارتی ایجنٹ ہونے کا بھی الزام لگایا گیا. یہ حملہ پاکستان میں صحافیوں پر حملے کی ایک نئی کڑی ہے. ہم نے پاکستان کے وزیر اطلاعات پرویز رشید سے بھی اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلسل کوششوں کے باوجود ان سے رابطہ نہ ہو سکا. صحافیوں پر حملہ، یہ تھا آج کے سیربین کا بڑا موضوع. اور اب رخ کرتے ہیں ہماری ویب سائٹ کا، جہاں لاطینی امریکی ملک پیرو کے فیشن فوٹوگرافر ماریو ٹیسٹینو نے دنیا بھر کے بہت سے مشہور لوگوں کی تصاویر تو لی ہیں، لیکن اب ان کے کیمرے کا رخ ان کے آبائی ملک پیرو کی ثقافت اور ثقافتی وراثت کی جانب ہے. یہ تصاویر ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں، انہیں ضرور دیکھیے گا. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
کل وہ انہیں مارنے آئے، میں نہ بولی، میں ان میں سے نہ تھی.
ہوائی اڈے سے وہ نکلے، ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی، حامد میر کو تین گولیاں لگی.
پھر وہ ان کو مارنے آئے، میں نہ بولی، میرا ان سے تعلق نہ تھا.
اسلام آباد کا ہے؟
ہاں.
کیوں آیا ہے؟
بیٹی کے پاس.
ہاں
بیٹی کے پاس.
اسلام آباد لے
لو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہو گیا ماما، ہو گیا.
مارنے کا یہ سلسلہ جاری رہا، میں پھر بھی نہ بولی.
ایک خاتون اور اس کی دو بیٹیاں ہیں، بڑی بے دردی سے انہیں قتل کیا گیا ہے، سر کے اوپر رکھ کے تو گولی ماری گئی ہے.
پھر وہ مجھے مارنے آئے، لیکن اس وقت تک میرے لیے بولنے والا کوئی نہ تھا.
خدا نہ خواستہ یہ آگ پھیل جائے تو پھر اس آگ کو کوئی نہیں روک سکتا، کیا یہ سارا ملک کو اپنے دبوچ میں لے لے گی.
حالات و واقعات کو سمجھنے کے لیے سیربین دیکھا اور سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ مونا رانا.
فٹ بال کی عالمی فیڈریشن فیفا پر ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی قطر کو دینے کے متنازع فیصلے میں بدعنوانی کے نئے الزامات سامنے آئے ہیں. برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کو لاکھوں خفیہ دستاویزات، ای میلز، خطوط اور بینک میں رقوم منتقل کرنے کے شواہد حاصل ہوئے ہیں. ان خفیہ دستاویزات کو بی بی سی نے بھی دیکھا ہے، اور ان کے مطابق محمد بن حمام نے فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے قطر کے حق میں فیصلہ دینے کے بدلے میں فیفا کے اہلکاروں کو $50,00,000 کی رقم ادا کی تھی. سنڈے ٹائمز کے مطابق نئے شواہد کی بنیاد پر جب محمد بن حمام کے بیٹے محمد العبداللہ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا. سری لنکا نے ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد انگلینڈ کو چوتھے ون ڈے میں 7 رن سے شکست دے کر سیریز 2-2 میچز سے برابر کر لی. لارڈز میں کھیلے گئے اس میچ میں سری لنکا کے دیے گئے 301 رن کے ہدف کا پیچھا کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم مقررہ 50 اووروں میں 8 وکٹوں پر 293 رن بنا سکی. انگلش بیٹس مین جوس بٹلر کے 121 رن بھی رائے گاں گئے، البتہ بٹلر مین آف دی میچ کا اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب رہے. ہالینڈ میں جاری ہاکی ورلڈ کپ میں آج گروپ بی میں جرمنی نے جنوبی افریقہ کو 4-0 سے شکست دے دی. کل پول اے کے میچز میں بھارتی ٹیم بیلجیم سے 3-2 سے ہار گئی، جبکہ اسپین اور انگلینڈ کا میچ 1-1 سے برابر رہا. ویمبلے اسٹیڈیم میں ہونے والے باکسنگ مقابلے میں انگلش باکسر کارل فورچ نے اپنے روایتی حریف ہم وطن باکسر جارج گروفز کو 8ویں راؤنڈ میں دائیں ہاتھ سے ایسا گھونسا رسید کیا کہ وہ ناک آؤٹ ہو گئے، اور یوں کارل فورچ نے اپنے آئی بی ایف اور ڈبلیو بی اے مڈل ویٹ ٹائٹل کا دفاع آسانی سے کر لیا. عالمی نمبر 1 رافیل نڈال فرینچ اوپن کے 3rd راؤنڈ میں لیونارڈو میئر کو اسٹریٹ سیٹس میں ہرا کر 4th راؤنڈ میں پہنچ گئے. برطانیہ کے اینڈی مرے اور جرمنی کے فلپ شائبر کے درمیان کم روشنی کے سبب میچ کو اس وقت معطل کرنا پڑا جب سکور 2-2 سیٹ سے برابر تھا اور 5ویں سیٹ میں دونوں کھلاڑی 7-7 پوائنٹس پر تھے.
گوانتانامو بے سے پانچ افغان طالبان کو ایک امریکی فوجی کی رہائی کے بدلے چھوڑا گیا ہے۔ اس بارے میں تفصیل، یہ کون طالبان ہیں، ان کی رہائی کس قدر اہمیت کی حامل ہے، اس بارے میں سب تفصیل آپ پروگرام کے اگلے حصے میں سن سکیں گے۔ یہاں پروگرام کی نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا، سنیے احمد رضا کی زبانی۔
پاکستان کے شہر ملتان میں پولیس کے مطابق نامعلوم نقاب پوش مسلح افراد نے روزنامہ جنگ کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ظفر اہیر کو حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ پاکستان سے بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے آج سے پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ پولیو ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا لازمی ہو گیا ہے۔ شمالی وزیرستان میں حکام کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے بعد 800 سے زیادہ خاندان نقل مکانی کر چکے ہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع چک ہیگل نے امریکی فوجی کی رہائی کے بدلے گوانتانامو بے سے طالبان کے پانچ سینئر جنگجوؤں کو رہا کرنے کے اپنے فیصلے پر تنقید کو مسترد کر دیا ہے۔ آسٹریلیا نے ان 500 افغان شہریوں کو اپنے ملک میں آباد کر لیا ہے جنہوں نے افغانستان میں آسٹریلوی فوج کے لیے خدمات انجام دیں، اور اس بنا پر انہیں ممکنہ طور پر خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ انہیں گوانتانامو بے کے پانچ قیدیوں کی سیکیورٹی کے بارے میں قطر سے ضمانت حاصل ہے۔ یہ قیدی افغانستان سے ایک امریکی فوجی کی رہائی کے بدلے چھوڑے گئے ہیں۔ اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ہمارے بی بی سی پشتو کے ساتھی داؤد اعظمی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ رہا ہونے والے طالبان آخر کون ہیں۔
یہ گوانتانامو میں قید ہونے والے طالبان میں سب سے بڑے یا سب سے اہم طالبان تھے۔ ان میں سے ایک ملا خیر اللہ خیر خواہ طالبان کی حکومت میں وزیر داخلہ تھا، ملا فاضل ڈیفنس منسٹری کا ڈپوٹی تھا اور چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی تھا۔ اس کے علاوہ ملا نور اللہ نوری گورنر بھی رہا ہے اور ملا وسیق انٹیلیجنس ادارے کے ڈپوٹی ہیڈ تھے۔ محمد نبی عمری ایک اہم عہدے پر فائز تھے، لیکن اس کا عہدہ اس وقت بڑا نہیں تھا، لیکن حقانی نیٹورک میں اس کا بہت اہم رول تھا۔ تو یہ سارے بہت اہم ہیں اور طالبان کے بقول ان کی رہائی ایک بہت بڑی فتح ہے۔
تو قطر کی حکومت نے ان رہا ہونے والے طالبان کی ذمہ داری لی ہے، کیا ان طالبان پر کوئی پابندیاں عائد ہوں گی؟ یہ کبھی واپس افغانستان جا پائیں گے؟
اس بات کا پتہ مجھے جنوری میں چلا تھا جب میں گوانتانامو میں تھا کہ قطر میڈیشن کر رہا ہے اس سلسلے میں طالبان اور امریکہ کے درمیان، اور قطر نے امریکہ کو یہ ضمانت دی ہے کہ کم از کم ایک سال یہ طالبان قطر سے باہر نہیں جائیں گے۔ تو ایک سال تک یہ یہاں ہیں، ان کی فیملیز پہلے سے قطر پہنچ چکی ہیں اور یہ آج قطر پہنچ گئے گوانتانامو سے۔ تو اس سلسلے میں قطر سے ایک ہوائی جہاز اور ایک ڈیلیگیشن گیا تھا کہ ان کو قطر لائے۔ تو کم از کم ایک سال یہ قطر میں رہیں گے، اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں کہ یہ جنگ کی طرف جائیں گے یا امن کی طرف جائیں گے۔
تو قطر میں طالبان سفارت خانہ تو سننے میں آیا تھا بند ہو گیا ہے، لیکن کیا ہم اس سے سمجھیں کہ امریکہ جو ہے وہ ابھی بھی طالبان کے ساتھ رابطے میں؟
امریکہ طالبان کے ساتھ رابطے میں ہے، اور یہ رابطہ انڈائریکٹ ہے۔ قطر میڈیشن کر رہا ہے، قطر امریکہ کے پیغام طالبان تک پہنچاتا ہے اور طالبان کا پیغام امریکہ تک پہنچاتا ہے۔ قطر میں طالبان کا دفتر پچھلے سال بند ہوا تھا اور میں وہاں پر تھا، لیکن ان کا پریزنس وہاں ہے۔ یہ لوگ جو دفتر میں نمائندے تھے طالبان کے، دفتر بند ہونے کے بعد واپس نہیں گئے، وہاں ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں۔ اور یہ طالبان قیدی گوانتانامو سے جب قطر پہنچے تو انہوں نے ان کا استقبال کیا، اور یہ اب ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں گے اور آئندہ کی فکر کریں گے۔
تو کیا اس ان طالبان کی رہائی سے اور اس امریکی فوجی کی رہائی سے افغانستان سے امریکہ کے انخلا پر کیا اثر ہوگا؟
اوباما نے 3-4 دن پہلے اعلان کیا تھا کہ 2016 کے آخر تک افغانستان سے سارے امریکی نکل جائیں گے اور اس جنگ کو ایک ریسپانسیبل طور پر ختم کریں گے. تو یہ اس کا ایک حصہ ہے کہ اوباما چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو اور ذمہ دارانہ طور پر ختم ہو. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے یہ تبادلہ. اور اس کے بعد کچھ اور قیدی بھی ہیں گوانتانامو میں, ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سال کے آخر تک رہا ہو جائے. اور پھر اوباما کی یہ پالیسی بھی ہے کہ 2014 کے آخر تک گوانتانامو جیل کو بند کیا جائے. تو وہ چاہتے ہیں کہ گوانتانامو میں تقریباً 150 کے لگ بھگ قیدی اب بھی موجود ہیں, کہ ان سب کو یا رہا کیا جائے یا ان پر یا ان کو سزا دی جائے یا ان کو اپنے ملک یا تیسرے ملک بھیجا جائے تاکہ گوانتانامو بھی بند ہو جائے.
یہ تھے بی بی سی پشتو سروس کے داؤد اعظمی. اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا, جہاں عام آدمی پارٹی یعنی آپ بدعنوانی کے خلاف تحریک سے 1.5 برس قبل وجود میں آئی. دلی کے ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں اسے زبردست کامیابی ملی اور اس کی حکومت بھی بنی جو 1.5 مہینے کے اندر مستعفی بھی ہو گئی. لیکن پارلیمانی انتخابات میں اسے وہ کامیابی نہ مل سکی جس کی اسے توقع تھی. ہمارے نامہ نگار شکیل اختر نے عام آدمی پارٹی کے رہنما اشوتوش گپتا سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا ان کی پارٹی مایوس ہو چکی ہے.
نہیں, پارٹی میں مایوسی کسی طریقے کی نہیں ہے. یہ ضرور صحیح ہے کہ دلی کے نتیجے ہمارے حساب سے نہیں آئے جس طریقے سے آنے چاہیے تھے. ہم امید کرے 3 سے 4 سیٹیں جیت سکتے تھے لیکن ہم 7 سیٹیں ہار گئے. یہ سچائی ہے کیونکہ دلی ہمارا سب سے مضبوط گھر تھا. لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ پنجاب میں ہم 4 سیٹ جیتنے میں کامیاب رہے جہاں کسی کو کوئی امید نہیں تھی. یعنی ہماری گڈ ول بہت اچھی ہے. اور دلی میں بھی ہمارا جو اسمبلی کا جو ووٹ پرسنٹیج تھا وہ 29 سے پارلیمنٹ میں بڑھ کے 4% کا اضافہ ہوا ہے. یعنی 4% ووٹ بڑھا. تو جو یہ کہتے ہیں کہ دلی میں ہم صاف ہو گئے, دراصل ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے. لیکن 7 سیٹ ہارنے سے ایک مایوسی ضرور ہے اور ہم کو بھی اس بارے میں انٹروسپیکشن کرنا ہوگا یا ہم انٹروسپیکشن کر رہے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا.
پہلی بار بہت کم وقت میں جماعت بنتی ہے اور پھر پورے ملک میں 400 سے زیادہ سیٹوں پہ انتخاب لڑا آپ نے. لیکن ظاہر ہے کہ بہت سارے اس کے وسائل چاہیے, اس کے لیے ریسورسز چاہیے, اور ایک طرف وہ جماعتیں ہیں جن کے پاس زبردست وسیلے ہیں. تو آپ کس طرح سے ان کا مقابلہ کر سکیں گے مستقبل میں؟
دیکھیے, ان کا مقابلہ تو ہم ایک ہی طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک, آپ کے جو اصول ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں. لوگوں کو اس بات پہ یقین تھا کہ عام آدمی پارٹی ایسی پارٹی ہے جو ایماندار راجنیتی کے بارے میں بات کرتی ہے, کلین پالیٹکس کے بارے میں بات کرتی ہے, اور بے ایمان لوگ نہیں ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا جو آئیڈیا تھا عام آدمی پارٹی کا وہ اپنے آپ میں بہت زبردست تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایمانداری سے اپنا کیمپین بھی کیا. ہم نے کہیں بھی بلیک منی کا استعمال نہیں کیا. بہت مشکل لڑائی تھی جہاں پیسے بالکل نہیں تھے, لیکن پھر بھی لوگوں کو چونکہ ہم پر یقین تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں, اس لیے لوگوں نے کھل کر ہم کو سپورٹ بھی کیا اور ہمارے ساتھ کھڑے بھی رہے.
لیکن یہ بتائیے کہ ابھی جو عام تاثر یہ ہے کہ بڑی نگیٹو امیج بن کر آ رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی پازیٹیو ایجنڈا لے کر نہیں چل رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ صاحب یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. تو آپ کی جو امیج ہے ایک منفی, ایک نگیٹو امیج بن کر آئی کہ آپ صرف نگیٹوزم میں الجھے ہوئے ہیں.
دیکھیے, اگر نگیٹو امیج ہوتی تو ہم پنجاب کے اندر جو ہے اپنا 4 سیٹیں نہیں جیت پاتے, اور 2 سیٹیں تو بڑی کم, بہت کم انترال سے ہارے ہیں, اور ہم دلی کے اندر اپنا ووٹ پرتیشت بڑھا نہیں پاتے. ہمارا ووٹ پرتیشت بڑھا ہے جبکہ باقی سماجوادی پارٹی, بی ایس پی, کانگریس سب کا ووٹ پرتیشت گھٹا, جنتا دل یونائٹیڈ کا بھی ووٹ پرتیشت گھٹا ہے. تو یہ کہنا کہ ہماری نگیٹو امیج ہے میں اس کو نہیں مانتا.
تو یہ بتائیے کہ دلی اسمبلی کا الیکشن پھر ایک بار لگ رہا ہے کہ قریب ہے, تو آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے, ایک ایسے بی جے پی اب یہاں پر سینٹر میں پاور میں ہے, تو کافی آپ کے چیلنجز تو پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں, بہت زیادہ مشکلیں بڑھیں گی آپ کی.
نہیں, مشکلیں ہیں لیکن ہمارے پاس ایک ایسا آئیڈیا اور ایک ایسی گڈ ول ہے جو دوسری پارٹیوں کے پاس نہیں ہے. لوگوں کو ہم پر یقین ہے کہ ہم ایماندار اچھے لوگ ہیں, گھوٹالے باز لوگ نہیں ہیں, اور یہ یقین دلی کے لوگ دوسری پارٹیوں کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے. یہ ہمارا سب سے بڑا پلس پوائنٹ. دوسری بات, ہم اپنے سنگٹھن پہ بہت پرزور طریقے سے کام کر رہے ہیں, اور جو ہم نے آتمنتھن انٹروسپیکشن کے دوران پایا ہے کہ جہاں جہاں ہمارے اندر خامیاں تھیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس لیے سنگٹھن پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے.
یہ بتائیے کہ اگر اسمبلی الیکشن دلی میں اگر ہوتا ہے اس وقت, تو جو پچھلی بار جب آپ لڑے تھے اور اس بار جب آپ انتخاب میں اتریں گے, تو آپ پہلے سے زیادہ طاقتور ہوں گے یا اس سے کہیں کمزور ہوں گے؟
نہیں, کمزور تو بالکل نہیں ہوں گے. اگر ہم پیور اسٹیٹسٹکس کے ٹرمز میں بات کریں, ہمارا ووٹ پرتیشت بڑھا ہے, لیکن ہم 7 سیٹ ہارے, یہ بھی اپنے آپ ایک سچائی ہے. تو ہم پرزور طریقے سے اپنی لڑ لڑیں گے, اور نہ تو ہم کسی کو کمزور سمجھتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو ہم کمزور سمجھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک ایسا آئیڈیا لے کر چل رہے ہیں جس وچار کی گڈ ول آج ہندوستان کے اندر ہے, اور ہندوستان کو ایک ایسے آئیڈیا کی ہی ضرورت ہے कि हिंदुस्तान सुपर पावर हो जाए लेकिन हिंदुस्तान की इमेज एक घोटालेबाज देश की हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। हिंदुस्तान सुपर पावर हो विद अ ब्रांड इमेज ऑफ एन ऑनेस्ट कंट्री, हम ये चाहते हैं।
अभी आपने जिक्र किया कि संगठन यानी तंजीम और जमात को जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ढांचा उसको आप तैयार करने पर लगे हुए हैं, लेकिन ये माना जा रहा था कि शायद वक्त के साथ आप एक बड़ी जमात पूरे मुल्क में एक अल्टरनेटिव के तौर पर सामने आए, तो क्या ये समझा जाए कि आप क्या इस तरह का कोई मुलगीर पूरे नेशन के सतह पर आप कोई ऐसा ढांचा खड़ा कर रहे हैं?
देखिए लोग जो 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 आइडिया था, जिस आइडिया को लेकर हम चले थे, जिससे लोग बहुत तेज़ी के साथ जुड़े थे, इसकी वजह से लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी।